الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين تقریبا ایک مہینہ کچھ زائد دن کے بعد آج حاضری ہے یہاں پر اور سلسلہ وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ جو مطالعہ قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے اور 24 پارے میں سے سورۃ المؤمن کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور سورۃ المؤمن میں جو بنیادی موضوع توحید کے عملی تقاضوں کے اعتبار سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ دعا صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے کی جائے. غالباً جو آخری آیت ہم نے سمجھی تھی وہ دعا ہی کے موضوع پر تھی. سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تمہارے رب نے یہ فرما دیا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا, بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. یہ سورت کا مرکزی موضوع ہے. البتہ مزید توحید کے دلائل اور مشرکین کے غلط عقائد کا رد اور فکر آخرت جو کہ مکی صورتوں کے بنیادی موضوعات ہیں ان موضوعات کو بھی اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے. آج کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورہ المؤمن کی آیت نمبر 61 سے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو اللہ نے روشن بنایا, مراد ہے کہ کام کاج کے لیے. یہ فطری نظام اللہ نے دیا اور اگر انسانوں میں بیٹھ کر یہ طے کرنا ہوتا کہ سورج نے کب نکلنا اور کب غروب ہونا ہے تو کبھی اتفاق نہ ہو پاتا. آج کا آدمی کہتا ہے کہ رات میں جو ہے وہ سورج نکل آئے اس سے کہ میں سارے کاموں کو رات میں انجام دینا چاہتا ہوں. یعنی بعض لوگوں کی صبح جو ہے وہ شام میں شروع ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی صبح جو ہے وہ رات گئے جا کر شروع ہوتی ہے. اگر انسانوں نے بیٹھ کر یہ طے کرنا ہوتا تو کبھی طے کر نہ پاتے. یہ خود علامت ہے, یہ ایک ہستی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا اور دن رات کا نظام مقرر کیا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں, جیسے کہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 70-71 میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تم پر رات کو تاری کر دیں تو بتاؤ دن کی روشنی تمہیں کون عطا فرمائے گا, اور ہمیشہ اگر اللہ تمہارے اوپر دن کو تاری کر دے تو سکون والی رات جو ہے وہ تمہیں کون عطا کرے گا. ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں. تو رات سکون کے لیے عطا کی, آدمی آرام کر لیتا ہے, فریش ہو جاتا ہے اور اپنے کام کاج کے لیے تر و تازہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اگلے دن. اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں اپنے کام کاج کر لو اور اپنی معاش کے معاملات کو بھی پائے تکمیل کو پہنچاؤ. ان اللہ لذو فضل على الناس, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہ دن رات کا نظام بھی اللہ کی بڑی نعمت, اسی لیے صبح بیدار ہو گئے تو دعا سکھا دی گئی, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. خوش شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یا صبح جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد کی ایک دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے, الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. خوش شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس دن کو نمودار کر دیا ہمارے لیے اور ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ فرما کر ہمیں ضائع نہ کر دیا, برباد نہ کر دیا. تو صبح کے نمودار ہونے پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر. تو یہ دعائیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دن رات کے اوقات کی ہمیں سکھائیں, اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نعمتوں کی قدر کرو اور اس پر اللہ کا شکر کرو. سورج کی روشنی نکلی ہوئی ہے, اگر ہم بجلی کا بل نہیں دیتے تو کئی والوں نے آج کل سختیاں زیادہ کر دی, بجلی کاٹنے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ, ایسا ہی ہے نا, اور بل زیادہ بھی بھیج دیں ظالمانہ طریقے پر تو آپ الٹے لٹک جائیں, وہ سیدھا کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کو بل دے دیں کیا کریں, بجلی چاہیے مجھے اور آپ کو. یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے سورج اللہ نے نمودار کیا ہوا ہے اور کس قدر اس کی روشنی کو, اس کی حرارت کو, اس کی انرجی کو ہم استعمال کر رہے ہیں, اور سولر انرجی آج ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے فیول کے حصول کے لیے. اللہ نے اگر اس کا بل بھیج دیا ہوتا ہمارے پاس تو سوچیے کہاں کھڑے ہوتے ہم لوگ, کس قدر اللہ کی نعمت ہے. بہرحال فرمایا کہ اللہ تو لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب, خالق کل شیء, ہر شے کا پیدا پر فرمانے والا, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, فانا تؤفکون, تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو. خالق ہونے کا دعویٰ بھی اللہ نے کیا ہے, فرعون نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے مگر خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کیوں؟ اس کا بھی باپ تھا, اس کو پتا تھا میرا بھی باپ ہے, میرے باپ کا باپ بھی تھا, اس کے باپ کا باپ بھی ہوگا, اس لیے ان خدائی کے دعوے کرنے والوں نے کبھی خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. انسان بھی جب ریسرچ کرتا وہ کہتے ہیں میں نے انوینٹ کیا ہے, میں نے ڈسکور کیا ہے, کریشن کا دعویٰ نہیں کرتا انسان, کیونکہ ہر پیدا ہونے والے کو پتا ہے کہ میں پیدا کیا گیا ہوں, تو جو پیدا کیا گیا ہے جو وہ مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہو سکتا. خالق ہونے کا دعویٰ ایک ہی ہستی نے کیا جسے آپ اور میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء, یہ اللہ تمہارا رب, ہر شے کا پیدا فرمانے والا, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں. جب خالق وہ ہے اور رب بھی وہ ہے, تمہاری اور ہر مخلوق کی ہر ہر حاجت کو ابتدا سے انتہا تک پورا کرنے والا وہ ہے, تو عبادت کا حق بھی اسی کا ہے, معبود بھی وہی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تؤفکون, تم بس کہاں الٹے پھرے جاتے ہو. کذلک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون, اسی طرح وہ لوگ الٹے پھرے جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا انکار کرتے ہیں. وہ اندھے بہرے لوگ جنہیں اس کائنات میں پھیلی ہوئی یہ بے شمار نشانیاں دکھائی نہ دیتی ہوں, یا وہ دیکھتے ہوں مگر ایسے ہی گزر جاتے ہوں. جیسے ایمان والوں کی شان کیا آتی ہے, اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا, جب اللہ کے محبوب بندے, سورہ فرقان کے آخر میں الفاظ ہیں, رحمان کے محبوب بندے, ان پر اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں, اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے کلام کی آیات کا ذکر ہوتا ہے, تو وہ اندھے بہرے بن کر نہیں گر پڑتے بلکہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. ایک بدو سے کسی نے پوچھا تم نے اللہ کو کیسے پہچانا, اس بدو نے کہا 14 صدیوں پہلے یہ بکری کی مینگنیاں نظر آ رہی ہیں, یہ مینگنیاں بتا رہی ہیں کہ یہاں سے بکری کا گزر ہوا ہے, تو یہ تمہارے سامنے پہاڑ, یہ ہمارے تمہارے سر پر چھت, ہمارے تمہارے پیر کے نیچے زمین, اور اس کو میں اور تم خود, کیا یہ خود بخود بن سکتے ہیں؟ ایک بوڑھی اماں سے 14 صدیوں پہلے پوچھا گیا کہ اماں تم نے اللہ کو کیسے پہچانا, کہ دیکھیے میں چرخا چلاتی ہوں, وہ کپڑا بنانے کا پہلے سٹائل, یہ میں چرخا چلاتی ہوں, چھوٹا سا چرخا, یہ گول چرخا میرے چلائے بغیر نہیں چلتا, تو یہ اتنی بڑی دنیا, یہ آسمان, یہ زمین, یہ پہاڑ, اور میں اور تم اور بے شمار مخلوقات, کیا خود بخود پیدا ہو سکتی ہیں؟ یعنی 14 صدیوں کے پہلے کے بدوں کو تو یہ بات سمجھ آ رہی تھی, مگر آج کا ایک پڑھا لکھا انسان ہے جو ایتھیزم کو ایک مذہب کے طور پر اختیار کر رہا ہے اور خدا کا انکار کرنے پر تلا ہوا ہے, ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کذلک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون, اسی طرح وہ لوگ الٹے پھرا دیے جاتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کا مقام بنایا, رہنے کا مقام بنایا, ورنہ کائنات تو بہت بڑی ہے, کائنات میں کہکشائیں اور گیلیکسیز تو بہت زیادہ ہیں, کائنات میں پلانٹس اور سیارے تو بہت سارے ہیں, لیکن جتنا موضوع اور فیزبل اور مناسب اس زمین کے انتظام کو اللہ نے بنایا, کہیں اور اتنے موضوع یا مناسب انتظامات انسانی زندگی کے لیے نہیں. اگر آگے بھی انسان کو چاند وغیرہ پر جانا پڑا تو کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں, ناسا والوں کو شٹل پہ کتنا اربوں روپیہ خربوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہوگا, لیکن وہ موضوع انتظامات ان سیاروں پر نہیں جا ریسرچ کے لیے لوگ جا رہے ہیں, یا کہا جاتا ہے کہ جایا جاتا ہے, جتنا موضوع اس زمین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا. زمین جس ڈسٹینس پر ہے, جس فاصلے پر ہے سورج سے, اگر 1% قریب ہو جائے تو بھٹی بن کر ختم ہو جائے, اگر 1% دور ہو جائے تو پہلے برف کی طرح ٹھنڈک کی وجہ سے جم جائے اور ختم ہو جائے. بالکل موضوع مناسب مقام پر رکھا, تبھی سورج گرہن چاند گرہن کے موقع پر نمازیں سکھائی گئیں، سورج گرہن کے موقع پر نماز کسوف و اجتماعی طور پر ہے، چاند گرہن کے موقع پر نماز خسوف و انفرادی طور پر ہے، کہ یہ زمین والوں کے لیے سورج گرہن کا معاملہ، چاند گرہن کا معاملہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، ذرا یہ موومنٹ ادھر ادھر ہو جائے یہ سارا نظام تل پٹ ہو جائے گا. جھکو اللہ کے سامنے، استغفار کرو، اس کی بڑائی کبریائی بیان کرو تاکہ تمہاری وہ حفاظت کر سکے. البتہ جب یہ قیامت برپا ہوگی تو قرآن کہتا ہے وجمع الشمس والقمر، یہ قیامت کے دن سورج زمین سورج چاند کو بالکل ملا دیا جائے گا، تب یہ نظام تل پٹ ہو جائے گا. مگر آج بالکل موضوع مقام پر رکھا ہوا ہے، بالکل موضوع اس کی موومنٹ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، جو چیزیں اللہ نے زمین میں یا زمین پر رکھی ہیں ان کو بڑا موضوع رکھا، کشش ثقل اتنی زیادہ نہیں رکھی کہ بندہ زمین کے اندر دھنس جائے. زمین موو کر رہی ہے مگر اتنی تیز موو نہیں کر رہی کہ آپ کا میرا اس زمین پر برقرار رہنا یا بیلنس کرنا مشکل ہو جائے. زمین کو اگر گھومتا ہوا بنایا تو پہاڑوں کو اس میں ٹھوک کر اوتادا کیلوں کی طرح جمایا ہے تاکہ زمین مجھے اور آپ کو لے کے ڈھلک نہ جائے. اس زمین پر آکسیجن کی مقدار بہت مناسب اللہ نے رکھی، 4-5% بھی بڑھ جائے تو اس کے بعد جل کر زمین والے ختم ہو جائیں. اللہ نے اتنا موضوع بنایا اس زمین کو، قرارا ایک لفظ میں اس قدر قیامت موجود ہے اللہ کے انتظامات اور اس کی عظمتوں کی. فرمائے کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا، رہنے کا ٹھکانہ اور مقام بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. کیسی چھت؟ جس کی کوئی جس کا کوئی ستون نہیں ہے، بغیر عمد ترونها، کوئی ستون نہیں جسے تم دیکھتے ہو، ستون کے بغیر نیلی چھت اللہ نے اوپر کھڑی کر دی. وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورت گری فرمائی اور کیا ہی تمہیں بہترین صورت عطا فرمائی. اللہ اکبر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا. کبھی فرمایا کہ ولقد کرمنا بنی آدم، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنی آدم کو تکریم اور عزت عطا فرمائی دوسری مخلوقات پر. کبھی اللہ نے شیطان سے خطاب کیا جس نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے آنے کے بعد بھی سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے فرمایا کیوں اس کو تو سجدہ نہیں کرتا، خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ اکبر، یہ ہے انسان کی تخلیق جس کی عظمتوں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں. فرمایا کہ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں صورت عطا فرمائی اور بہترین صورت عطا فرمائی. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا. بندہ اکڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہے حالانکہ اپنی اوقات کو دیکھے تو یہ اکڑ پیدا نہ ہو، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری بلڈنگیں ہیں، یہ میرا ورثہ ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میں نے بنایا اور یہ میں نے کیا اور وہ میں نے کیا. اللہ انسان سے کہتا ہے اپنی تخلیق کے مرحلوں پر غور کر لے، ایک ناپاک قطرے کے جز سے تجھے کس نے پیدا کیا، درجہ بدرجہ تیری تخلیق کو آگے کس نے بڑھایا، ذکر آگے بھی ابھی آئے گا، کس نے تیری ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کیا، کیا اس کو بھلا کر تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہے؟ نہیں. ورزقکم من الطیبات، یہ رزق اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے عطا فرمایا. رزق عربی میں صرف کھانے پینے کی چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کبھی احادیث کی دعاؤں میں رزق کا لفظ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوا. احادیث کی دعاؤں میں رزق کا لفظ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوا، بلکہ دعا میں دعا دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں. کس موقع کی؟ زوجین کا، شوہر بیوی کا جب تعلق قائم ہو اس موقع کی بھی دعائیں سکھائی گئیں. اور اس طرح کی باتوں کو پڑھنے میں 15 منٹ لگتے ہیں، اور وہ 15 منٹ جس کتابچے میں لکھی ہوئی ہیں باتیں، وہ کتابچہ 10 روپے کا بھی نہیں ہوگا، لیکن معذرت کے ساتھ اس کی طرف رجحان کم ہے کہ جب ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں اپنا یا اپنی اولاد کا تو دین نے کیا بتایا، سنت نے کیا بتایا، نکاح سے پہلے کیا ہے، نکاح کے موقع پر کیا ہے، نکاح کے نتیجے میں کیا ہے. 15 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا پڑھنے میں، 10 روپے کی کتاب مل جائے گی چھوٹی سی، بلکہ کتاب بھی نہیں. یہ فکر نہیں آج امت کو، اکثریت کو ہم دیکھتے ہیں جب یہ بتایا جاتا ہے بھائی اس موقع پہ دعا بھی پڑھنی، اچھا اس موقع پہ دعا بھی پڑھنی، اللہ اکبر کبیرہ. عجیب لگتا ہے لوگوں کو کہ اس تعلق کے موقع پر دعا پڑھنا عجیب لگتا ہے لوگوں کو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جہیز کی تیاری لعنت ہے ہمارے لیے، جہیز کی تیاری برسوں سے، کپڑوں کی تیاری مہینوں سے، جیولری کی تیاری مہینوں سالوں سے، بکنگ کا مسئلہ سالوں سے، پتہ نہیں کتنا عرصہ، کتنا وقت، کتنا پیسہ، کتنے جتن کر دیتے ہیں، لیکن نکاح کے موقع پر سنت کیا رہنمائی عطا کرتی ہے؟ بہت کم لوگوں کے پاس وقت ہے اس بات کے پوچھنے کے لیے. بہرحال دعا کیا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ حدیث کی دعا ہے زوجین کے تعلق کے موقع پر. اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان یعنی اس کے حملوں سے محفوظ رکھ. وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ جو رزق تو ہمیں عطا فرمائے اس سے بھی شیطان کو دور کر دے یا اس کو بھی شیطان سے محفوظ کر دے. اب یہ رزق ہے اولاد، کس تعلق کے موقع پر کے نتیجے میں کب کسی اولاد یا بچے یا بچی کی تخلیق کا عمل شروع ہوگا، وہ تو بات کی بات ہے. اس کے تخلیق کے عمل سے پہلے ہی اس بچے یا بچی کی حفاظت کے لیے دعا ہو رہی ہے. اس قدر اللہ کے دین نے ہمیں تعلیم دی، اس قدر اللہ کے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی، یعنی بندہ دنیا میں نہیں آیا اس سے پہلے کی رہنمائی، اس قدر تفصیلی رہنمائی. بندہ دنیا سے چلا جائے تفصیلی رہنمائی، تو جب بندہ زمین پر ہوگا تو کیا رہنمائی موجود نہیں ہوگی زندگی کے ایک گوشے کے لیے؟ تو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھ اور ہمیں جو تو رزق عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ. تو یہاں لفظ رزق اولاد کے لیے استعمال ہوا. تو رزق صرف کھانا پینا نہیں، بلکہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی، اور کتنی عطا فرمائی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آدمی گننے بیٹھے وہ مر جائے گا، گن نہیں سکے. اس قدر اللہ کی ظاہری نعمتیں بھی، باطنی نعمتیں بھی، مادی نعمتیں بھی جسم سے متعلق، اور روحانی نعمتیں بھی ہدایت اور نجات سے متعلق، ان سب کو لفظ رزق میں جوڑ لیجئے. ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمایا، جس میں کھانا پینا بھی شامل، لیکن رزق کے وسیع مفہوم کو اگر بیان کیا جائے تو ساری ہی نعمتیں شامل. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ ہے برکت والا جو تمام جہانوں کا رب ہے. هو الحی، وہ اللہ، وہ از خود زندہ ہے، از خود زندہ ہے. باقی ہر ایک کی زندگی اس کے اذن سے ہے، اس کے حکم سے ہے، اس کی اجازت سے ہے. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، مگر وہ از خود زندہ ہے. هو الحی، وہ اللہ، وہی زندہ رہنے والا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فدعوہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اسی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، اسی سے دعا کرو. پھر دعا کا ذکر آ گیا. اس صورت میں توحید کا عملی تقاضا جو بار بار آیا وہ ہے اللہ کو پکارنا، اللہ ہی سے دعا کرنا. پچھلی صورت میں الزمر میں توحید کا عملی تقاضا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنا. یہاں دونوں کو جمع کر دیا گیا، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو. اطاعت کا وسیع تر مفہوم کیا ہے؟ ہم آزاد نہیں، پابند ہیں. اپنی ذات کی حیثیت میں بھی، اپنے گھر کے معاملات میں بھی، اپنے معاشرے کے معاملات میں بھی، اور اپنی ریاست اور مملکت کے معاملات میں بھی، اور اس دنیا کے معاملات میں بھی ہم پابند ہیں. اور وہ پابندی کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کے اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. جس اللہ کی پکار پر، یا حی علی الصلاۃ کی پکار پر مسجد میں آ کر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں، گھر جا کر بھی اسی کی اطاعت کرنی ہے، خوشی میں بھی اسی کا حکم ماننا ہے، غمی میں بھی اسی کا حکم ماننا ہے، دکان پر بیٹھ کر بھی اسی کا حکم ماننا ہے، اور نوکری کرتے ہوئے بھی اس کا حکم ماننا ہے، بدلتے ہوئے حالات میں بھی اسی کا حکم ماننا ہے. کوئی حکمران کی سیٹ پر ہو، یا جج کی کرسی پر بیٹھا ہو، یا پنچایت کی کرسی پر بیٹھا ہو، یا خاندان کے بڑے کی حیثیت میں کرسی پر بیٹھا ہو، کرنی اللہ کی اطاعت ہے. یہ اطاعت کا وسیع تر تصور. اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دو، انفرادی معاملات میں بھی، اجتماعی زندگی کے معاملات میں بھی. اور اس کے ساتھ کیا کرو؟ فدعوہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، اسی سے مانگو. الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب مشرکین کے شرک کی نفی کا کا تذکرہ. قل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, بے شک مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں جن کو تم اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا پکارتے ہو. لما جاءنی البینات من ربی, اس کے بعد کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں آ گئیں, میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اسی کی دعوت توحید کی میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں, اور جن جھوٹے معبودوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو مجھے ان کی پرستش سے روکا گیا ہے. وامرت, اور مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اسلم لرب العالمین, کہ میں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے مسلم ہو جاؤں. یہ اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مسلم ہو جاؤں. ضمن ایک اہم نقطہ, ہر پیغمبر نے اسلام ہی کو پیش کیا اور اپنا تعارف مسلم کی حیثیت میں کرایا. اس امت کا نام بھی مسلم رکھا ابراہیم علیہ السلام نے. قرآن نے فرمایا سورہ حج کی آخری آیت میں ہوا سماکم المسلمین, انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا. اور انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کرتے وقت یہ دعا بھی فرمائی, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہم دونوں کو, دو پیغمبر ہیں جلیل القدر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام, اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ کو برپا فرما. کیا نام رکھا ہمارا؟ مسلم. آج ہمارے نام کیا ہے؟ تلخ بات ہے نا, ہم دیوبندی ہیں, ہم بریلوی ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے, سر آنکھوں پر بھائی. لیکن یہ سب امت مسلمہ کا حصہ ہے. نجات کسی مسلک پر ہونے پر, کسی گروہ میں ہونے پر نہیں, نجات مسلم ہونے پر ہے, نجات اسلام کی روش پر ہے. ہم ان تمام معروف مکاتب فکر کا احترام کرتے ہیں, مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ میں دیوبندی بنوں گا تو میری نجات ہوگی. نہیں, یہ مسلک دیوبند کے علماء کی بھی تعلیم نہیں ہے. میں بریلوی بنوں گا تو میری نجات ہوگی, میں اہل حدیث بنوں گا تو میری نجات ہوگی, نہیں, ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں. یہ تمام معروف مکاتب فکر ہم سب کا احترام کرتے ہیں, مگر ہمارا تعارف یہ نہیں ہے. اور حج یہی سکھاتا ہے, حج میں یہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ دیوبندیوں کی جماعت ہوگی, بریلویوں کی جماعت ہوگی, اہل حدیث کی جماعت, یہاں تو مسجد الگ بنا لی نا ہم نے, یہاں تو ہم نے مسجد الگ بنا لی. لیکن عرفات میں ایسا نہیں ہوتا, منا میں ایسا نہیں ہوتا, مزدلفہ میں ایسا نہیں ہوتا, رب کے گھر کے طواف کے وقت ایسا نہیں ہوتا, نبی کے روزے پر حاضری کے موقع پر ایسا نہیں. سب مسلمان ہوتے الحمدللہ, سب ایک ہی صف میں کھڑے بھی ہوتے الحمدللہ. یہ پیغام حج ہمیں عطا کرتا ہے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ناراض نہ ہوئیے گا, میں مجھے پتا ہے میں نے بہت سخت بات کہی, لیکن مسلک نیچے رہے گا, دین اوپر رہے گا. کوئی حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی ہے, حنبلی, مسلمان ہے. تھوڑا اور نیچے آ جائے, دیوبندی ہے, بریلوی, علیحدی سے کیا ہے بھائی, مسلمان ہے. ہاں قادیانی کو بن گیا تو گیا امت سے فارغ بالکل, وہ تو بنیاد کا انکار کر بیٹھا نا. لیکن امت بہت بڑی شے, پونے دو ارب سے زیادہ مسلمانوں کی امت ہے, اس میں بہت سارے مکاتب فکر ملیں گے, معروف مکاتب فکر, لیکن یہ سب مسلمان ہیں. یہ ہمارا دل وسیع ہونا چاہیے. اور پیغمبروں نے اسلام کہا, وقال اننی من المسلمین, سورہ انعام آیت 162-163, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہلوایا گیا وقال اننی من المسلمین, میں مسلمانوں میں سوں, وانا اول, بلکہ اول المسلمین, میں پہلا مسلم ہوں. اور ایک بندہ مومن جو دین کی دعوت کا کام کرے اس کا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں پڑھیں گے وقال اننی من المسلمین, اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سوں. یہ میرا اور آپ کا تعارف ہونا چاہیے. اللہ معاف کرے کہ آج ہم نے مسجدوں کو تقسیم کا ذریعہ بنا دیا, توڑنے کا ذریعہ بنا دیا. یہ مسجدیں جوڑنے کے لیے آئی تھیں, یہ ایک صف یہ نہیں بتاتی کہ یہ پنجابی کھڑا ہوا ہے, یہ جو ہے وہ بلوچی کھڑا ہوا ہے, اور یہ مہاجر. یہ صف کیا بتاتی؟ یہ مسلمان کھڑا ہوا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. حج بھی بتاتا ہے 25 لاکھ پے کر کے کوئی گیا پیکج میں, اور کوئی گورنمنٹ کے پیکج میں گیا 2.5 لاکھ, اللہ کہتا ہے میرے گھر پہ آگے کھڑا ہوگا تو سارے برابر. 25 لاکھ والا بھی ایک ہی جگہ طواف کرے گا, 2.5 لاکھ والا بھی ایک ہی جگہ طواف کرے گا, 25 لاکھ والا بھی عرفات میں کھڑا ہوگا, 2.5 لاکھ بھی وہاں پر جا کر کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے, کسی کو اللہ نے مجھ سے زیادہ دی, اس سے زیادہ خرچہ کیا, اللہ قبول فرمائے, لیکن ہے برابر. اللہ کے بندے ہونے کے ناطے برابر. پھر کیا ہے حج کا حاصل؟ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خطبے میں بھی ہے حجۃ الوداع میں، اور اس سال کے عرب جو خطبہ ہوا حج کا اس میں بھی سدیس صاحب نے بیان کی وہ روایت کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی. مجھے اور اجازت دیجئے، کسی پنجابی کو اردو بولنے والے پر، اردو بولنے والے کو پنجابی پر، کسی مہاجر کو سندھی پر، کسی سندھی کو مہاجر پر کوئی فضیلت نہیں. کسی تاجر کو کسی گھوڑا گھاڑی چلانے والے پر اور کسی رکشہ چلانے والے کو کسی تاجر پر کوئی فضیلت نہیں. بڑھاتے چلے جائیے الا بالتقویٰ، سوائے تقویٰ. یہ ہمارے تعصبات ہیں، زیادہ مہنگی گاڑی دیکھ کر ہم کسی سے مروب ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارے اس کسی کے پاس کم ہو تو اس کو ہم ذلیل کر دیتے. قطعاً نہیں. اللہ کے معیار، اللہ کے ہاں معیار نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ زبان ہے، نہ خطہ ہے، نہ برادری ہے، نہ قوم ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کرسی. اللہ کے ہاں معیار تقویٰ ہے. الا بالتقویٰ، یہ حج کا حاصل ہے. اور یہ بھی اگر امت میں نہیں آ رہا، 25 لاکھ چلے، 18 لاکھ اس دفعہ ان لوگوں نے فگر دی ہے، 18 لاکھ میں سے 13-14 لاکھ تو سعودیہ سے باہر سے آئے تھے. یہ 13-14-15 لاکھ مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور کوئی تبدیلی نہ آئے تو بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ حج سے ہمیں کیا ملا. دو چادریں دیکھ کر آنسو بہتے ہیں، ایک حاجی کی دو چادریں دیکھ کر دیکھنے والے کے آنسو بہتے ہیں، جو چادر پہن کر گیا ہو اور پہن کر واپس پھر آیا ہے اور سارے مقامات مقدسہ دیکھ کر آیا، رب کی رحمت اور برکتوں کا ظہور دیکھ کر آیا، اور اس کے بعد اس میں اور اس کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کیا حج ہوا ہمارا، یہ کیا حج ہوا ہمارا. اسی طرح نمازیں، یہ نمازیں بدل رہی ہیں ہمیں، یہ جمعہ بدل رہے ہیں ہمیں. نماز کے بعد میرا دکان کا رویہ کیسا، گھر پہ رویہ کیسا، شادی پر رویہ کیسا، میت پر رویہ کیسا، ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا، تو یہ کیسی نماز ہے جو میرے اندر ذرہ برابر تبدیلی برپا نہیں کر رہی. اس میں مسئلہ نماز کا نہیں، اس میں مسئلہ حج کا نہیں ہے، مسئلہ روزوں کا نہیں ہے، مسئلہ کہیں ہمارا ہے کہ کیا ہم نماز کو نماز سمجھ کے ادا کر رہے ہیں، روزے کو روزہ رکھ سمجھ کر واقعتاً ادا کر رہے ہیں، حج کو حج واقعتاً سمجھ کر اس کے تقاضوں اور آداب و شرائط لحاظ کر کے ادا کر رہے ہیں. تو یہ حج بھی بدلتا ہے زندگیوں کو، یہ روزہ بھی بدلتا ہے زندگیوں کو، یہ نماز بھی بدلتی ہے زندگیوں کو، دیا ہوا صدقہ بھی بدلتا ہے زندگی کو. لیکن درو بینی کی ضرورت ہے کہ کیا میری نماز ایسی ہے آج میری کہ جو میری زندگی کو بدل دے، میرے معاملات کو درست کر دے، میرے رویوں کو درست کر دے، میرے اخلاق کو درست کر دے، میرے کردار کو درست کر دے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. کیسے ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، باہر جا کے میں 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کر بھیجتا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ ادھر میں کہتا ہوں مالک یوم الدین، اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، اور جا کے ماں کا دل دکھاتا ہوں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ممکن ہے کہ نماز کے سجدوں میں وہ پڑھا ہو کہتا ہوں اللہ اکبر، اور باہر جا کے شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، سٹا کھیلتا ہو، سود خوری کرتا ہو، بے حیائی کرتا ہو، فلمیں ڈرامے ناچ گانے دیکھتا ہو؟ کیسے ممکن؟ بھارت سے لڑنا چاہتے ہیں ہم لوگ، لڑیں، لیکن اپنے گھروں سے گندی فلمیں تو نکالیں، پہلے گندے ڈرامے تو نکالیں. ہم کس بل بوتے میں لڑیں گے؟ ناراض نہ ہوئیے گا، بہت سخت بات کہہ رہا ہوں. ہم تیار ہیں جناب فائٹ کرنے کے، ہم تیار ہیں جواب دینے کے لیے. ہمارے گھروں میں بھارتی فلمیں، ہمارے گھروں میں بھارتی ڈرامے، ہمارے گھروں میں بھارتی اداکاروں کی تصویریں، ہماری باربر شاپ پر بھارتی اداکاروں کی تصویریں. ہمارا نوجوان کہتا ہے مجھے یہ ہیئر سٹائل بنا دو، لڑکی کہتی ہے کہ مجھے یہ پہنا دو. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور ہم کہتے ہیں بھارت سے جنگ کریں، کاہے کے لیے کریں گے؟ کشمیر ہمیں چاہیے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے بہنوں اور بھائیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کو آزادی عطا فرمائے، بالکل ہم دعا کریں. لیکن کشمیر لے کر کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ سود کا نظام جو 70 برس سے پاکستان میں چل رہا ہے، بے حیائی کے دھندے جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تعصبات بیڑا غرق کر دیا کراچی کے جوانوں کا ہم نے، یہی کریں گے کشمیر لے کر ہم؟ تو ایسے کشمیر کا کیا فائدہ؟ اندر جھا کے اپنے جو 70 سال سے اللہ نے پاکستان دیا، وہ بھی آدھا ہم نے گوایا کب؟ 71 میں. تعصب، تم بنگلہ ہم ادھر، اللہ اکبر کبیرہ. تو آج اگر کشمیر مل گیا، ناراض نہ ہوئیے گا. ہم کریں گے کیا کشمیر میں؟ بھارتی فلمیں چلائیں گے، ڈرامے، یہی چل رہا ہے ہمارے یہاں. سود کا دھندا چلائیں گے، یہی چل رہا ہے ہمارے یہاں. تو جو چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے 70 سال سے ملک دیا ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے نام میں پاکستان بعد میں ہے، اسلام پہلے ہے. کدھر ہے اسلام؟ تو ہم کس کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا کشمیر ہمیں چاہیے؟
جس پر سیاستیں کر کے ہمارے جوانوں کو جو ہے وہ شہید کرایا گیا، لاشیں جن کی کراچی میں آتی رہی، لاہور میں آتی رہی، اسلام آباد میں آتی رہی. وہ کشمیر ہم نے لیا بھی تو ہم کریں گے کیا؟ کوئی مجھے بتا دے، جو 70 سال سے ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اگر وہ ہم نے کشمیر میں کرنا ہے تو بابا اللہ معاف کرے. تلخ بات ہے نا، لیکن تنہائی میں سوچئے گا ذرا، اس کو تنہائی میں سوچئے گا، جس کو اسلام کے نام پڑھ لیا، جس ملک کو پاکستان کو اس کا ہم نے صدی ناس کر رکھا ہے، تو ہم اور لے کر کیا کریں گے؟ اور کیا اللہ کی مدد آ جائے گی؟ سود کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، پوری قوم کو بیچ دینے کے ساتھ نیوکس اسٹیک پر آ جاتے ہیں، ہمارے ہتھیار اسٹیک پر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس ہاتھوں میں ہے کہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ بہتر جانتا، اللہ عالم. اور اللہ کے دین سے سب سے بڑھ کر اگر ہم نے غداری کر رکھی ہو، فراموش کر رکھا ہو، ہم یہ طے نہ کروائے کہ سود ختم کرنا ہے، ہم یہ طے نہ کروائے کہ بے حیائی کی تعریف کیا ہے، ہماری اعلیٰ ترین عدالتیں نہ کر پائیں، تو مجھے بتائیے کہ اللہ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوگا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد باغیوں کے ساتھ تو نہیں، اللہ کی مدد نافرمانوں کے ساتھ تو نہیں، اللہ کی مدد کا وعدہ اللہ کے منکرین کے ساتھ یا اللہ کے احکامات کی پامالی کرنے والوں کے ساتھ تو نہیں. قرآن کہتا ہے واللہ مع ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ مدارس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان کے تحت. اور آج اخبارات، آج بھی آپ نے پڑھے، کل بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، بدترین دباؤ ڈالا جا رہا ہے مدارس والوں پر. جو آلریڈی رجسٹرڈ ہے دوبارہ رجسٹریشن کراؤ، گلی محلے کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے مدرسے کی رجسٹریشن کراؤ. وہ بابا سر آنکھوں پر، تم تو بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتے ہو، ہم ایک ادارے سے منسلک ہیں، الٹے لٹک گئے برسوں سے، بینک اکاؤنٹ کھولو بھائی، ہم اپنے اکاؤنٹس میں دیں گے. کھول کے نہیں دیتے ہو تم، اور پھر تم کہہ دو کہ دینی اداروں کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. اور یہ جو مچھلی مارکیٹ کی طرح اتنے سارے جال بچھے ہوئے ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے، عصری تعلیم کے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ جو جال بچھے ہوئے ہیں این جی اوز کے، جن کی فنڈنگ باہر سے آتی، جو آپ کے میرے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں کو کبھی میڈیا کے ذریعے، کبھی عصری تعلیمات کے اداروں کے ذریعے ذہن جن کا خراب کر رہے ہیں، ان این جی اوز کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنسز رکھنے والا ہے؟ جن سیاست دانوں نے اس قوم کو لوٹا اور لوٹا اور اتنا لوٹا کہ 10 دفعہ پاکستان جو ہے وہ لوٹ چکا ہوگا، ان کے بارے میں کوئی تمہارے یہاں ایکشن پلان ہے؟ جن فوجیوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، سخت بات ہے مجھے پتا ہے، ان کا کوئی کورٹ مارشل کرے گا؟ ان کا کوئی انویسٹیگیشن کرنے والا ہے؟ ان کا کوئی آڈٹ کرنے والا ہے؟ ان کو بھی کوئی لوپ میں لا کر ان سے پوچھنے والا ہے تم نے اس قوم کو کتنی مرتبہ لوٹا ہے؟ نظر آتا ہے تو مدرسہ، نظر آتا ہے تو دینی ادارے، یعنی کیا اللہ کے دین کی تعلیم سے بیر ہے؟ اللہ کی دین کی تعلیم سے نفرت ہے جس کے خلاف یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ اور اس ملک کے باغی، اس ملک کو توڑنے والے، اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے، ان کے بارے میں تو کوئی خاص ایکشن پلان ہمیں دکھائی نہیں دیتا. بہرحال یہ جذبات ہے میں جس کی ترجمانی آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، اللہ کے دین کی تعلیم والوں کے خلاف کیسے ایکشن ہے، اور اللہ سبحان و تعالی کے بندوں کو لوٹنے والے، ان کے بارے میں کوئی زیادہ فکر مندی دکھائی نہیں دیتی. ڈرامے پر ڈرامے، بے وقوفی کی باتیں، احمقانہ باتیں، قوم کو بے وقوف بنا کر رکھو، یہ اتنے ڈرامے اس شہر میں، اس ملک میں ہو چکے ہیں میڈیا پر، سیاست دانوں کی طرف سے، اللہ کی پناہ. بہرحال بات تو دور نکل گئی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں مسلم ہو جاؤں اس اللہ سبحانہ و تعالی کا جو تمام جہانوں کا رب ہے. اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے رب کے سامنے جھکا دینا. ہم نے قربانیاں پیش کی، قربانیاں کیا ہیں؟ مالک تو نے آج حکم دیا تو اس جانور کی گردن جو میرے ہاتھ میں آ گئی، میں نے تیری خاطر اس پر چھری چلا دی. تو کیا اس وقت جب آپ نے اور میں نے دعائیں پڑھی تھیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت کیا میں اپنے نفسانی خواہشات کے گلے پر چھری پھیر رہا تھا؟ کیا یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوا ہے؟ یا قربانی تو بڑے ذوق و شوق سے ہوئی، فرض نمازیں ضائع ہو گئیں، اللہ اکبر کبیرہ. بعض اوقات علاقوں میں جانوروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مسجد میں فرض نماز میں بندوں کی تعداد کم ہوتی ہے، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اور یہ جانور کے گردن پہ چھری پھیر دی، مالک تیرے حکم سے تیری خاطر، میری اس گردن پر اختیار کس کا ہے؟ مالک تیرا اختیار ہے، تیرا حکم ہو تو اس گردن کو بھی تیرے لیے پیش کر دوں. تیرا حکم ہو، تیرے دین کا تقاضا ہو، تو اس گردن کو بھی تیرے لیے پیش کر دوں گا، اس لیے کہ گردن تو نے دی ہے، یہ جان تو نے دی ہے، اور تیرے حوالے کر بھی دوں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ تو آج یہ جانور ہم نے پیش کیے، کل ہم اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار ہیں؟ آج ہم نے کچھ مال اللہ کی راہ میں پیش کیا، اب اپنی زندگی اللہ کے سامنے پیش کرنے کو تیار؟ یہ حج کا حاصل ہے، یہ قربانی کا حاصل ہے، یہ اسلام کا حاصل ہے۔ ہر آن اپنے رب کے سامنے پیش کر دو اپنے آپ کو، اور جو حکم اس کی طرف سے آئے اپنے آپ کو اس کے حکم کے سامنے جھکا دو۔ یہی ساری زندگی کا حاصل، یہی عبادات کا حاصل، اور یہی دین کا تقاضا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے کے پورے دین پر اور اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔